ساتھ ساتھ اہلیا کریں اور کہا کریں اے اللہ میں ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے, مجھے پاک کر دیجیے, مجھے صاف کر دیجیے, مجھے دکھ دیجیے, ورنہ میں کہاں جاؤں گا. اور یہ آرودگیاں مجھ سے ہو گئی ہیں, یہ گندگیاں ہو گئی ہیں, آپ انہیں دھو دیجیے اور اس طرح سے انتظار کرتے رہا کریں, انشاءاللہ گناہ دھل جائیں گے. اور نیکیوں کے لیے کہا کریں یا اللہ قبول کر لیجیے, آپ کی بڑی مہربانی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انس, تیری چار کی دو رکعتیں کبھی قضا نہ ہونی چاہیے, کہ یہ عوامین یعنی اللہ والوں کی نماز ہے. عواب کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف بہت رجوع ہونے والا اور خوب عبادت کرنے والا, اسی کی جمع ہے عوامین. اور اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے تواب اور توابین, جس کے لیے ہمیں آپ کو حکم ہے کہ وضو کے بعد دعا مانگے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے اپنے وضو ہونے والے بندوں میں سے کر لیجیے, توبہ کرنے والے بندوں میں سے کر لیجیے, اور پاکیزہ بندوں میں سے کر لیجیے. تو یہ ابواب اور تواب جو ہے, ابوابین اور توابین, یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب اور مقبول بندے ہیں. اور یہ ان کا شعار ہے کہ وہ چاہت کی نماز کبھی ترک نہیں کرتے, تو آپ اور ہم بھی کوشش شروع کرتے ہیں. میرا دل اپنے لیے بھی چاہتا ہے, آپ کے لیے بھی, اسی لیے ایک ایک چیز پر زور دے دے کر اب کہنے لگا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ دین جو ہے پہنچاؤ اور اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی تاکید کرو کہ وہ کام شروع کر دے, اور نفع آپ کا بھی ہے آخرت کی. تو فکر ہمیں آپ کو دونوں کو ہی ہے, آپ عمل کریں گے مجھے ثواب ملے گا, میرے استادوں کو ملے گا, اور اوپر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثواب ملے گا, اور آپ خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے ایک نیک کام شروع کر دیا ہے, میری سنت زندہ کرنے لگے. تو اس لیے یہ اشراف چاش عوامین صلاۃ التسبیح تہجد نماز شکرانہ نماز حاجت نماز توبہ, ان کا آپ اہتمام شروع کر دیں. اور فرمایا کہ دن اور رات میں نوافل بکثرت ادا کیا کرو, کہ جب تک نماز میں رہو گے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے. تو کثرت سے نوافل میں نے عرض کر دیا ہے کچھ اس کا حصہ, تو آپ اس کی کوشش کرتے رہیں کہ نوافل کا اہتمام ہو, اور یہ بہت زبردست نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو مل جائے. ہمارے آپ کے کام جو تو ساری زندگی چلتے رہے, لیکن یہ عبادت کا کام یہ بھی چلنا چاہیے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لسکم پستم یہ بھی کرتے رہو, جہاں دنیا کے کام لسکم پستم کرتے ہو تو دین کے کام بھی لسکم پستم کرتے رہو, کہ ایک طرح سے تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوتے کچھ ہو جائے گا. اور یہ سوچا کہ اکٹھے ہی آخر میں خوب لگ جائیں گے تو کیا پتا کہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس لیے یہ کام شروع کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, مہربانی ہوتی ہے, وہی توفیق عطا کرتا ہے. آپ ارادہ کریں گے, ہمت کریں گے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے, توفیق مانگیں گے, تو وہ محروم نہیں کریں گے. اور دل میں ارادہ ہی نہیں تو اس کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک رابطے کا تعلق رکھتے ہیں, ایک ضابطے کا تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق والے بھی تو ہو سکتے, رابطے کے تعلق والے بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایک ایک نیکی کی فکر رکھتے ہیں, اور رابطے والے کہتے ہیں کہ فرض ادا کرو بس ٹھیک ہے, کافی کی کیا فکر ہے, بس پڑھ لیے بس کافی ہے. اور اس طرح سے سنتیں وہ بھی پڑھ لے کبھی کبھار, کوئی گزارتا نہیں, لیکن اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے. جیسے عرب لوگ جو ہیں وہ سنتوں سے بالکل ہاتھ ہو بیٹھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی سنتیں بارہ جو ہیں یومیہ ادا کریں, لیکن وہاں دیکھیے میدان صاف ہے. بس دو ہر جگہ کی رہ گئی ان کے لیے. آئے نیت باندھی کوئی وقت ہے پڑھنے کا؟ نہیں ہے. نماز کی تو کی نیت باندھی وقت سے ثابت اور پڑھے اور چل بائے بار. آپ نے دو فجر کی کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ سنتیں اگر تمہیں گھوڑے بھی روند رہے ہوں تو ان سنتوں کو نہ چھوڑنا, اور جماعت کی وجہ سے اگر کسی کی چھوٹ گئی تو سورج جب اونچا ہو جائے تو ان کو پڑھو. زور میں چار پہلے دو بعد میں, مغرب میں دو بعد میں, عشاء میں دو بعد میں, یہ بارہ سنتیں موقعہ جو ہیں یہ ہی ہیں, لیکن بہتوں نے اس کو بھی اڑا دیا ہے. یہ فرض فرض کا حکم آیا قرآن میں, جبکہ قرآن میں تعداد بھی نہیں ہے رکعت کی, تفصیل بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری تفصیل بیان کی, لیکن بات یہ ہے کہ بھاگنے والا جان چھڑانے کی فکر کرتا ہے, اور جو لگنے والے ہیں وہ ساری چیزوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر سنت آپ کی ادا ہوتی رہے اور زندگی بہت پرلطف گزرتی رہے اور آخرت کی زندگی بھی پرلطف ہو جائے. تو نوافل جو ہیں اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا ہے. دوسری روایات میں بھی ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو, اور نوافل کی کثرت اللہ کے ولیوں میں شامل کرتی ہے, اور اللہ کے ولی جب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیں جو کہو گے پورا کر. یہ تعلق ہوتا ہے رابطے کا, بندہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر جان دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ یہ کام کر دیجئے, فرماتے ہیں ہاں بھائی تمہارا کام تو ہم ضرور کریں گے, تم ہماری بات مانتے ہو ہم تمہاری آرزو پوری کریں گے, تمہیں رسوا نہ کریں گے, تمہیں نامراد نہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ حقیقت ہے اپنے ولیوں کی کیسی کیسی لاج رکھتے ہیں. ایسے ایسے واقعات کہ آدمی کی عقل دم اور حیران, لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق. اس لیے نوافل پڑھ پڑھ کر فرائض کا اہتمام پورا رکھیے. یہ مت سمجھیے کہ فرائض کی ضرورت نہیں, میں ساری بات پوری کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ مت کھا جائیے. فرائض کا پورا اہتمام رکھیے, واجبات کا اہتمام رکھیے, سنن کا اہتمام رکھیے, پھر نوافل کا اہتمام رکھیے, پھر دیکھیے ماشاءاللہ نور نالہ ہو. اور اسی طرح سے یہ ساری عبادات کرتے ہوئے پھر جو آپ شکر اذکار کریں گے تو پھر دیکھیے کہ رنگ نکھر کر آئے گا, اور اگر خالی تسبیح پڑھتے رہے اور نماز نہیں پڑھتے کچھ نہیں کرتے تو وہ پھر معاملہ بہت ہی کا ہے. رنگ تو چوکھا جب ہی آئے گا جب ادھر کے سارے فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں اے انس جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں, میں اس کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ مالک ہیں, رب ہیں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اعلیٰ درجہ تو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, لیکن یہ درجہ تو سب کو حاصل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ احسان کا درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ تو عبادت کر اس طرح کہ گویا اللہ کو تو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ حالت نہیں پیدا کر سکتا تو یہ تو یقین کر اور پیدا کر حالت کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے, ان کی عبادت کر رہا ہوں, وہ میری ساری باتیں سن رہے ہیں, میں مناجات کر رہا ہوں ان سے, باتیں کر رہا ہوں, وہ جواب دے رہے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں. ایک ایک عبادت اور ایک ایک رکن, ایک ایک کام اس طرح سے توجہ اور دھیان کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو کام بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا. قیام میں ہے تو اللہ کے سامنے, رکوع میں ہے تو اللہ کے سامنے, سجود میں ہے تو اللہ کے سامنے, اور جلسے میں ہے تو اللہ کے سامنے, اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں اور عبادت کرتے رہیں, پھر دیکھیے کہ وہ کیسی عبادت ہوگی زبردست کے گناہ سے روکنے والی ہو, اللہ تک پہنچانے والی ہو. اور خاص طور سے جب عبادت میں رہے رکوع سجدہ صحیح کرے تو اس کے لیے ارشاد فرمایا, رکوع کرے تو دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو اور انگلیاں کھلی رکھو, اور بازو پہلوؤں سے ہٹے ہوئے ہو, گھٹنا جو ہے اس کے اوپر آپ اس طرح رکھ لیں کہ پکڑنا بھی ہو جائے اور انگلیاں کھلی ہوئی بھی, اس لیے کہ حضور سے دونوں باتیں ثابت ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھو اور آپ نے فرمایا گھٹنے کو پکڑو, تو اس کی صورت یہی ہے کہ اس طرح سے پکڑ بھی لے اور ہاتھ رکھ بھی لے تاکہ دونوں سنتیں ادا ہو جائیں. اور گھٹنے جو ہیں یہ کیا نام ہے, ہاتھوں کو ذرا کھلے رکھو, بدن سے ملا مت لو. فرماتے ہیں جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ ہر عضو اپنے ٹھکانے پر آ جائے. سیدھا کھڑا ہونا اس کے اندر بہت سے آدمی بخل کرتے ہیں کہ ذرا سے کھڑے ہوئے اور جلدی سے سجدے میں چلے گئے, یہ قومہ کہلاتا ہے, یہ واجب ہے, اس کو بھی پوری طرح ادا کرنا چاہیے. سجدے سے پورے سیدھے کھڑے ہو اور سیدھے کھڑے ہو کر اس کے بعد جو ہے وہ اطمینان کے بعد پھر سجدے کے لیے جائیں. فرماتے سجدہ کرو تو چہرہ زمین پر رکھو, دبے کی طرح ڈھونگے مت مارو اور نہ لومڑی کی طرح اپنے بازو زمین پر پھیلاؤ. سجدہ بظاہر آدمی فرش پر کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ عرش پر کرتا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا. بندے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل اور فاصل نہیں ہوتی. اس وقت اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ حدیث اور بات یاد آ جائے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا, اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانیاں کے حرمین شریفین میں یہ بات یاد آتی ہے تو سر اور بھی زیادہ رگڑنے کو نہیں چاہتا. اس لیے سجدے کی حالت بہت زیادہ عرف کی حالت ہے کہ بندہ اپنے کو جتنا ذلیل سے ذلیل کر سکتا تھا اللہ کے سامنے اس نے ذلیل کر دیا. یہ پیشانی پہلے مضمون مفصل سن چکے ہیں, کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی, اللہ کے سامنے جھکنے میں کوئی اس کو اعتراض نہیں. پیشانی زمین پر جھکا دی, رکھ دی, رگڑ دی, اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ رہا ہے, آج سے بھی اور کال سے بھی, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو اعلی ہے اور بالا, میں کم ترین حقیر ترین ہوں, میں نے اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رگڑ دی. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو قرب کی حالت ہے بندے کی اللہ تعالیٰ کی وہ یہی سجدے کی حالت ہے. پھر فرمایا کہ ٹھونگے مت مارو, جلدی جلدی سجدے سے آدھے آدمی اٹھتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اٹھے پھر جلدی سے چلے گئے, اور بعد یہ کرتے ہیں کہ ہاں زمین پر ہی رکھتے اور جلدی سے چلے جاتے ہیں. اب تو میں چونکہ رکتا نہیں, پہلے جب مسجد میں رکتا تھا عصر سے مغرب تک تو بہت آدمیوں کو دیکھتا تھا آخر وقت میں آئے اور بالکل مرغے کسی ٹھونگے مارتے تھے, دوسرے بھر میں آیا. اور اسی طرح سے لومڑی کی طرح سے فرمایا کہ زمین پر بازو مت پھیلاؤ, سجدہ کرو تو بازو جو ہے وہ اوپر رکھو, زمین پر مت پھیلاتا. اور فرمایا کہ سجدے سے اٹھاؤ تو کتے کی طرح سے مت بیٹھو, یعنی زمین پر سرین رکھ کر گھٹنے کھڑے کر کے مت بیٹھو. اس طرح سے آج دیکھ دیے اور یہ نیچے رکھا زمین پر تو یہ کتے کا بیٹھنا ہے, کتے کو بیٹھا ہوا دیکھ لیجیے آگے کے دونوں ہاتھ کھڑے اور پیچھے وہ آرام سے بیٹھتا ہے, تو اس طرح سے بیٹھنے سے منع کرنا. فرماتے ہیں بلکہ زمین کو دونوں قدموں کے درمیان رکھو اور قدموں کے ظاہری حصے کو زمین پر لگاؤ. اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف التفات نہیں فرماتے جس کا رکوع سجود مکمل نہ ہو. اگر ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہا کرو کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو شہادت نصیب ہوگی. وقت تھوڑا رہ گیا اور مضمون تھوڑا سا باقی ہے, اس وقت سن لیجیے. فرماتے ہیں اے انس گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ پر سلام کہا کرو, جس سے تجھے اور تیرے گھر والوں کو کثیر برکت حاصل ہوگی. گھر میں جب جایا کریں آپ اور ہم تو سلام کیا کریں گھر والا کھولنے پر چاہے ہمارے چھوٹے بچے آئے یا بڑے آئے یا گھر والی آئے کوئی بھی آئے ہم گھر میں داخل ہو اور کہیں السلام علیکم. اسی طرح جب واپس جایا کریں باہر نکلا کریں جب بھی کسی کام کے لیے گھر سے نکلو تو جس مسلمان پر بھی نظر پڑے تو اس کو سلام کرو جس سے ایمان کی لذت دل میں پیدا ہوگی اور باہر گھنٹے کراتے کوئی گناہ اور قصور ہو جائے تو اس کی بھی تلافی ہو جائے گی. اے انس کوئی رات اور صبح ایسی حالت میں مت گزارو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق بغض اور کینہ موجود ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے یعنی میرا طریقہ ہے. آپ نے اتنی نصیحتیں فرما کر فرمایا یہ میرا طریقہ ہے یعنی آپ اس پر عمل پیرا ہے اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں اور ہمیں آپ کو سب کو بھی واسطہ فرمایا کہ سب اس پر عمل کی فکر کرو. یہ میرا طریقہ ہے میری سنت ہے. جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے میرے ساتھ محبت کی اور میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضور کا ساتھ دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ میں چہرے کا دل چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو. تو ساتھ نصیب ہونے کے یہ سارے نقطے ہیں. اور فرمایا اے انس جب تو میری ان نصیحتوں کو یاد کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا تو موت سے بڑھ کر کوئی بھی تجھے محبوب نہیں ہوگی. کیسی میں تیرے لیے راحت اور آرام ہے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پینے اور کھوٹ کو دل سے نکالنا میری سنت ہے. لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک و صاف کرے کیونکہ یہ بہترین اعمال میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. دلی دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اور سنا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے. مجدد الملت عقیب الامت حضرت فاروق رضی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بھروسے کانوں میں ڈالے دیتا ہوں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے. تو وہی دل میرا چاہتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل چاہتا ہے گھول گھول کے پلا. آپ حضرات اتنی طلب سے آتے ہیں مستورات ماشاء اللہ وہ طلب سے آتی ہیں ان کو بھی یہ نصیحت ساری کی ساری جو ہے ان کو بھی ہے کہ پردے کا خیال کریں حلال کی فکر کریں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کا ہم سب ثبوت دینے کی پوری کوشش جاری رکھیں. ظاہر ہے کہ کما حق ہو تو کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے لیکن اپنی کوشش تو پوری جاری رکھیں اور جب پوری کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے واپس حصہ بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے محروم نہیں کرتے. جو طلب والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی عطاؤں کا تو عالم یہ ہے کہ جو گمان ہوتا ہے بندے کو جو اس کا خیال ہوتا ہے جو اس کی ایک سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب رب قلوبنا على دينك الإسلام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حيو يا رجوك برحمتك تستغيث. اللهم صلِّ لآلي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم صل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وقريبنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن قاتله منا فتوفه على الإيمان. إلى العالمين تعرف قوة شغلة جماهير مجاهد آية مسعية أربدا سببت الحفظة العالمية كريم صلى الله تعالى وسلم في كامل الزمان الجماهير بعد المساواة الجماهير وعلى نظم من تربية المساواة